सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदारंग के ताज़ा शुमारे के साथ असद नजीर हाजिर है और सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे उर्दू के मारूफ शायर जनाब निदा फाजली से हमारा तफसीली मुकालमा,
और मुझे खास तौर से गालिब और मीर के साथ कबीर दास और अब्दुल रहीम खान खाना ने बहुत मुतासिर किया, और इनके तासुरात ही और पर्टिकुलरली डिक्शन के तौर पर शायरी के डिक्शन में मैंने उनको इस्तेमाल या फॉलो करने की कोशिश की।
कलाम शायर बज़ुबान शायर में मोहतरम ताबिश अलवरी अपनी मुंतखब नातें और गजलें सुनाएंगे।
सुरूर से दिल लहक रहा है, दुरूद से रूह खिल उठी है, किसी की आमद का सिलसिला है, हवा मुसलसल महक रही है, हवा उसी की मका मका है, सदा उसी की गली गली, हवा उसी की मका मका है, सदा उसी की गली गली है, उसी से दमदम का वास्ता है, उसी से दिल्ली लगी हुई।
तफीम गालिब दीवान गालिब की दो गजलों की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान न्याजी करेंगे।
गजल नंबर 188 और 89, ये दोनों गजलें मुख्तसर हैं, दो दो अशार पे मुश्तमिल हैं, लेकिन इनमें जो ख्यालात पेश किए गए हैं वो गैर मामूली हैं और दिलचस्प।
और आखिर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की 150 साल सालगिरह की तकरीबात के बारे में लाहौर से हमारे साथी अफजल रहमान की रिपोर्ट।
और इस इदारे के शोबा अंग्रेजी ने अमरीका, बरतानिया, भारत, न्यूजीलैंड और ताइवान से आए स्कॉलर्स को इसमें शिरकत का मौका भी फराहम किया, और मुकामी तौर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से 70 से ज्यादा स्कॉलर्स की शिरकत को मुमकिन बनाया।
ये थी हमारे आज के प्रोग्राम की झलकियां।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जुनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूदात पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
आइए मुलाकात कीजिए मोहतरम निदा फाजली से। निदा फाजली साहब 1950 के अशरे की उस रवायत के अलमबरदार हैं कि बैक वक्त अदबी और फिल्मी मैदान में यकसां तौर पर तबा आजमाई की जाए और दोनों मैदानों में एक मोतबर मकाम हासिल किया जाए। फाजली साहब एक साहब मुतालिया शायर हैं, मुख्तलिफ अदबी और समाजी मामलों पर एक मजबूत मौकिफ रखते हैं। इनसे हमने इनकी अदबी जिंदगी के आगाज के बारे में जब सवाल किया तो इन्होंने गालिब के हवाले से बात की।
देखिए, मैं आपके फोन आने से पहले सुहाब मुजद्दीदी की मतालिबुल गालिब पढ़ रहा था। सुहाब मुजद्दीदी एक सियासी शख्सियत का नाम है जिसको जोश साहब ने यादों की बारात में याद किया है। वो कद से बहुत छोटे थे, बौने थे, लेकिन जहन से बहुत बड़े थे। तो उन्होंने गालिब की शरह लिखी है, तो वो मैं देख रहा था तो गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। यानी मैं हुआ और जहां हुआ वो मेरे इख्तियार में नहीं था, मैं हो चुका तो बाद में मालूम पड़ा कि मेरा एक घर है, उस घर की एक जुबान है, वो घर जो है वो एक शहर में है, वो शहर जो है एक मुल्क में है, वो मुल्क जो है वो दुनिया का एक हिस्सा है। जिस घर में मैं पैदा हुआ उसकी एक जुबान थी اس کا ایک مذہب تھا, اس کی ایک روایت تھی, ان کی اقدار تھی, تو وہ بنا میرے اختیار کے میرے اوپر لاد دی گئی اور وہ میں لے کر اس کو چلتا رہا. سوال یہ ہے کہ زندگی میں دو راستے ہوتے ہیں, ایک تو وراثت کا, ایک اپنی انفرادی ذہانت کا. تو میں نے یہ بات کی وراثت کی, لیکن وراثت کے بوجھ میں میں نے کچھ گھٹایا اور کچھ اپنی ذہانت سے بڑھایا. تو میرا سفر جو زندگی کا ہے وہ گوالیر, ایک ہندوستان کا ایک ریاست ہے مدھیہ پردیش, اس کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے گوالیر, جو تانسین کے مزار سے بہت مشہور ہے اور جہاں ابوالفضل فیضی صاحب مدفون ہیں اور جہاں اردو شاعری کے دوسرے بڑے شاعر ولی کے بعد شاہ مبارک آبرو بھی وہاں پر دفن ہیں, اور جانثار اختر کے والد مستر خیر آبادی بھی وہاں پر ہیں, اور نارائن پرساد مہر بھی وہاں پر ہیں. تو وہ بڑا تہذیبی ایک شہر ہے جہاں سے میرا تعلق رہا.
لیکن آپ نے جو شعر کہنے کا فن تھا اس کو کب اختیار کیا؟ یہ وراثت ملا یا آپ کی یہ انفرادی ذہنیت؟
وراثت سے. میرے والد جو تھے وہ ڈاک اسکول کے نمائندہ شاعر تھے. ان کی شاعری کا انداز یہ تھا کہ میری جان مانگی تو کیا تم نے مانگی, میری جان کا کیا میری جان ہوگا, یہ خود بھی پریشان ہے زندگی سے, اسے جو بھی لے گا پریشان ہوگا. یا شان کے لوگ کم رہ گئے, ایک تم ایک ہم رہ گئے. یہ شعر, یہ جو شاعری ہے وہ میری سماعت کا ورثہ ہے, لیکن میرے گھر سے باہر کا جو ماحول تھا اس ماحول میں ہندی, مراٹھی, انگریزی اور دوسری زبانوں کے شاعر اور شاعری کو سننے کا مجھے موقع ملا, اور میں نے اپنے آپ کو ان دونوں راستوں میں, متضاد راستوں میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی, اور مجھے خاص طور سے غالب اور میر کے ساتھ کبیر داس اور عبد الرحیم خان خانہ نے بہت متاثر کیا, اور ان کے تاثرات ہی پر پرٹیکولرلی ڈکشن کے طور پر, شاعری کے ڈکشن میں میں نے ان کو استعمال یا فالو کرنے کی کوشش کی.
تو گویا اس اعتبار سے آپ, اگر ہم یہ سمجھیں کہ آپ نے شاعری کے ذیل میں ادبی وراثت ہے اس کی, اس کا تتبو کیا اور آپ اسی داغ اور میر اور غالب کے اسکول سے
نہیں, وراثت میں میں نے اپنی انفرادی ذہانت کی شمولیت کو مطلب پر زور دیا. وراثت تو وہی تھی جیسے میں نے عرض کیا کہ میں داغ دہلوی کے شعر تھے, لیکن داغ دہلوی کی شاعری اور اس کی زبان اور کبیر اور عبد الرحیم خان خانہ کی زبان دونوں میں فرق ہے. عبد الرحیم خان خانہ اور کبیر داس کے ہاں زبان جو ہے پکٹوریل ہے, جبکہ داغ دہلوی اور ان کے شعرا کی زبان جو ہے ایبسٹریکٹ ہے. اور دوسری بات یہ, خاص طور سے کبیر اور رحیم کی جو میں نے بات کی, کبیر نے ایک خاص طور سے ایک اہم بات پر جو زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپس کے تفرقے جو ہیں انسان اور خدا کے جو درمیان کا جو فاصلہ ہے, وہ فاصلہ کون کس طرح طے کرتا ہے, کہ خدا تو ایک ہے, کنٹروورسی خدا کے ہونے نہ ہونے پر نہیں ہے, سب یقین کرتے ہیں خدا ہے, لیکن کنٹروورسی ان راستوں پر ہے جو خدا تک جاتے ہیں. کوئی مسجد کے ذریعے سے جاتا ہے, کوئی مندر سے ہو کے جاتا ہے, کوئی گردوارے سے ہو کے جاتا ہے, کوئی چرچ سے گزر کے جاتا ہے, الگ الگ راستے ہیں لیکن منزل ایک ہے. اور یہی بات قرآن حکیم میں کہی گئی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, وہ تمام عالموں کا خدا ہے.
تو یہ فرمائیے کہ جو آپ نے شاعری شروع کی, یہ وہ دور تھا جب ترقی پسند تحریک بھی چل رہی تھی, دوسرے مکاتب بھی چل رہے تھے, تو آپ نے کس راستے کا انتخاب کیا؟
میں عرض کروں کہ میں نے سوچے ہوئے کے بجائے دیکھے ہوئے پہ زور دیا ہے.
اچھا,
ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں نے جو ارد گرد کی دنیا ہے اس سے اپنے شاعری کا مواد حاصل کیا ہے. یوں سمجھیے کہ میرے ہندوستان میں میرے گھر کے اجڑنے اور میرے شاعری کرنے کی تاریخ ایک سی ہے. سن 64 اور 65 میں جب میرے فیملی یہاں سے ہجرت کر گئی اور میں اکیلا رہ گیا, تو پہلی بار مجھے اپنے غم کے اظہار کے لیے لفظوں کی ضرورت پڑی, اور وہ لفظ جو مجھے ورثے میں ملے تھے میرے کام نہیں آ رہے تھے, اور میں نے وہاں پر ایک سورداس کا ایک بھجن تھا کہ رادھا جو ہے وہ کرشن کے ویوگ کا, کرشن کی جدائی کا شکوا کر رہی ہے پیڑوں سے, مدوبن تم کت رہ تھارے ورہ ویوگ شام سندر کے ٹھاڑے کیوں نہ جڑے, کون کاج کرے رہے بن میں کیوں نہ اکٹی پرے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب انسان اور فطرت میں فاصلہ نہیں تھا, یعنی رادھا جو ہے وہ کرشن کے ویوگ کا, کرشن کی ہجر کا, کرشن کی جدائی کا ذکر کر رہی ہے پیڑوں سے, درختوں سے. اب مولانا مودودی نے سیرت النبی میں ایک جگہ لکھا ہے کہ آن حضرت گزر رہے تھے آپ کے پیچھے لوگ 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 تھے تو آپ نے ایک کیو میں ایک کوہ میں آرام فرمایا تو آپ کے پاؤں کھلے ہوئے تھے, حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ کے پاؤں کھلے ہوئے ہیں, دشمن دیکھے گا تو خطرہ ہوگا, تو آپ نے فرمایا کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی حفاظت کرے گا. صاحب وہاں پر ایک ببول کا پیڑ تھا, ببول کے پیڑ ہرا ہو گیا اور اس میں ایک فاختہ آئی, اس نے انڈے دے دیے, دشمن گزر گئے اور آپ وہیں رہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ انسان اور فطرت کا جو رشتہ ہے وہ معصومیت کی سطح پر قائم ہوتا ہے, اور جب معصومیت ہوتی ہے تو بچہ آج بھی پھولوں سے بات کرتا ہے, پانی سے بات کرتا ہے, پیڑوں سے بات کرتا ہے, اور وہ باتیں جو ہیں ہم آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ بھولتے جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ انسان اور فطرت کا جو رشتہ ہے وہ آہستہ آہستہ ٹوٹتا گیا. میں نے اس رشتے کو اصول داس, کبیر داس, عبد الرحیم خان خانہ, ملک محمد جائزی اور دوسرے بہت سارے بھکتی کال کے کوی اور شاعر جتنے بھی ہیں ان سے ایک بات سیکھی کہ زندگی ایک پوری پوری کائنات جو ہے وہ ایک ہے, اور انسان جو ہے وہی ہے جس کو غالب نے کہا تھا کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. غالب پہلا شاعر تھا ہندوستان بر صغیر میں جس نے پہلی بار انسان اور آدمی کے فرق کو ظاہر کیا تھا. غالب کہنا چاہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوتا ہے وہ آدمی ہوتا ہے, لیکن آدمی کو انسان بننے کے لیے ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے, اور جو لمبا سفر پورا ہو جاتا ہے تو آدمی کا نام مہاتما بدھ ہو جاتا ہے, آدمی کا نام مہاتما گاندھی ہو جاتا ہے, محمد علی جناح ہو جاتا ہے, ابوالکلام آزاد ہو جاتا ہے.
جناب ندا فاضلی کی گفتگو جاری ہے, یہ اعلان سن لیجیے اور اس کے بعد اسی گفتگو کا بقیہ حصہ.
وائس آف امریکہ, ایک مکمل سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع یعنی ریڈیو, ویڈیو, ٹی وی, ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں, معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
اس اعلان سے قبل آپ جناب ندا فاضلی سے ہمارا مکالمہ سن رہے تھے. سلسلہ کلام جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں. ہندوستان میں اردو کے ارتقاء کے بارے میں فاضل صاحب کا خیال ہے.
جی, سوال یہی ہے کہ ہم نے آپ کے آب حیات میں اب مولانا محمد حسین آزاد نے یہ بتایا ہے کہ اردو کہاں سے پیدا ہوئی, انہوں نے برج بھاشا سے کہا تھا.
جی.
تو ایکچولی ہندی اردو نہیں ہے, وہ بولیوں کی زبان ہے. یہ ایک حادثہ ہے اور ادب کی تاریخ کا کہ عبد الرحیم خان خانہ کو آپ اپنی وراثت میں شامل نہیں کرتے. یہ ایک حادثہ ہے اور ادبی تاریخ کا کہ ہم ملک محمد جائسی کو اپنی وراثت میں شامل نہیں کرتے, جبکہ حقیقتا یہ لوگ جو ہے ہندی کے نہیں ہیں, یہ اسی طرح سے اردو کے بھی ہے, کیونکہ حضرت امیر خسرو جو 14ویں صدی میں ہیں ان کی زبان یہ ہے, خسرو رین سوہاگ کی جاگی پی کے سنگ تن میرا من پیو کا دونوں بہے ایک رنگ. تو یہ زبان جو ہے یہ چل رہی ہے, اور اسی زبان سے دو راستے پھوٹے ہیں, ایک کو ناگری لپی میں ہندی کہا جاتا ہے, ایک کو دوسرے کو پرشین اسکرپٹ میں اردو کہا جاتا ہے. لیکن کامن مین جو ہے ہندوستان اور پاکستان میں جو 3/4 سے زیادہ ہے وہ صرف یہ کہے گا کہ میں گھر جا رہا ہوں. تو یہ گھر جا رہا ہوں کہنے والا جو ہے وہ زبان جو ہے یہ وہی زبان ہے جس کو کالج اور ورڈسورتھ صاحب نے لیڈیکل بیلٹ میں کہا تھا کہ یہی زبان سب سے طاقتور زبان جذبات کے اظہار کی ہے, اس عام آدمی سے رشتہ جوڑا جس کو ہمارے ادبی مولویوں نے توڑ دیا تھا. میں نے واپس اس رشتے کو کبیر سے اور رحیم سے, سورداس سے, میرا سے, ملک محمد جائسی سے جوڑا. یہ زبان تصویری تھی. میں نے ایک میری کتاب ہے جس کا نام ہے زندگی کی طرف, اس میں میں نے کئی شاعروں کی زمینوں میں غزلیں کہی ہیں. ایک غزل کبیر داس کی بھی کی زبان میں ہے, اور شاعر اردو والوں کو نہیں معلوم کہ حضرت امیر خسرو کے بعد اگر دوسری غزل 143 سال کے بعد ملتی ہے تو وہ کبیر داس کی ہے. کبیر داس کا مطلع ہے, ہمن ہے عشق مستانہ, ہمن کو ہوشیاری کیا, رہے آزاد یا جن میں ہمن دنیا سے یاری کیا. میں نے غزل کہی تھی اس پہ کہ یہ دل کٹیا ہے سنتوں کی, یہاں راجہ بھکاری کیا. یہ دل کٹیا ہے سنتوں کی, یہاں راجہ بھکاری کیا, وہ ہر دیدار میں زردار ہے گوٹا کناری کیا. یہ کاٹے سے نہیں کٹتے, یہ باٹے سے نہیں بٹتے, ندی کے پانیوں کے سامنے آری کٹاری کیا. کسی گھر کے کسی بجھتے ہوئے چولہے میں ڈھونڈ اس کو. اور میر کا مشہور شعر ہے جو مہدی حسن کی آواز میں بہت مشتہر ہوا تھا, کہ میر یہ عشق بھاری پتھر ہے, کب یہ تجھ ناتما سے اٹھتا ہے. میرا شعر ہے کہ ہمارا میر جی سے متفق ہونا ہے ناممکن, ہمارا میر جی سے متفق ہونا ہے ناممکن, ناممکن, اٹھانا ہے جو پتھر عشق کا تو ہلکا بھاری کیا.
واہ واہ واہ. یہ فرمائیے کہ آپ گوالیار سے پاکستان تو نہیں آئے, لیکن گوالیار سے آپ بمبئی چلے گئے, تو یہ سفر کیسا رہا؟ ایک گوالیار ایک ریاست تھی.
یہ سفر, یہ ڈائریکٹ سفر نہیں تھا. روٹی جہاں 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 سے مجھے پکارتی رہی, ادھر ادھر میں مڑتا رہا. ہندوستان کے مختلف علاقوں سے میں گزرتا ہوا, آخری پڑاؤ سمندروں کے شہر ناریل کی چھاؤں میں بمبئی میں آ کر میں ٹک گیا. شروع شروع میں جو بمبئی میں آیا تھا تو بمبئی کے فاصلے مجھے ڈر آتے تھے, کیونکہ میں ایک چھوٹی بستی سے آیا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب بھی میں نے بمبئی سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو سمندروں نے اتنا کرم کیا کہ جدھر جدھر میں جاتا تھا سمندر میرا راستہ روک دیتے تھے, اور ناریل کے پیڑ اونچے سر کیے ہوئے مجھے آواز دیتے رہتے تھے اور میں رک گیا یہاں پر. لیکن میرا ایک مسئلہ رہا کہ میں بمبئی میں رہتے ہوئے بھی گوالیار کے نیم اور پیپل کو تلاش کرتا رہا, اور مجھے یہ نیم اور یہ امجی کے پیڑ مجھے یہاں پر ناریل کی زمینوں میں نہیں ملے. اور یہی میرا کنفلکٹ بھی ہے کہ میں ناریل کی پیڑوں کی زمین میں نیم اور املی کے پیڑ تلاش کرتا ہوں.
اچھا, یہ ایک سوال ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ شاعری اپنی طرز کی کر رہے تھے, آپ کا اپنا انداز تھا سوچنے کا, کہنے کا, اظہار کا, تو جب آپ فلمی دنیا سے منسلک ہوئے روٹی روزی کی خاطر کہہ لیجئے, تو پھر یہ دو شاعری جو تھی آپ بیک وقت کر رہے تھے, تو کبھی ایک کا دوسرے پر یا دوسرے کا ایک پر سایہ پڑا, یا آپ نے ان کو؟
نہیں, سایہ بالکل نہیں پڑا, بلکہ یوں سمجھیے کہ شاد عظیم آبادی کا بڑا مشہور مصرع ہے کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں.
صحیح.
میں بمبئی میں آیا تھا, جرنلزم میں نے کیا ہندی میں, اردو میں, انگریزی میں, اور جرنلزم کرنے کے بعد اتفاق کی بات ہے کہ مجھے میرے کلام پڑھ کر کمال امروی نے مجھے یاد کیا, اور میں نے کمال امروی کی ایک فلم تھی جس کا نام تھا رضیہ سلطان, اس کے باقی کے دو گیت رہ گئے تھے, جانثار اختر ان کے گیت لکھ رہے تھے, تو انہیں ایک شاعر کی تلاش تھی, مجھے بلایا انہوں نے, میں نے لاسٹ کے دو گیت لکھے ان کے. تو میں اپنی پسند سے نہیں گیا, میں خدا نہیں لایا گیا ہوں. تو فلم انڈسٹری میں میں نے اپنے آپ کو یوں بچایا کہ اپنے آپ کو چوزی بنا لیا, جو مجھے پسند آتا تھا کہانی کے طور پر یا ڈائریکٹر کے طور پر وہی فلمیں میں نے لکھی ہیں. اور بیشتر جو فلمیں ہیں میری اور جو گانے مقبول ہوئے ہیں وہ میری کتاب میں سے ہی لیے گئے ہیں. جیسے کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا, کہیں زمین تو کہیں آسمان نہیں ملتا, ہوش والوں کو خبر کیا بے خودی کیا چیز ہے, عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے, تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے, جہاں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیری محفل ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بعد میں میں نے اپنی کتاب میں بھی شامل کی. جیسے سیلاب کا ایک سیریل آتا تھا, اپنی مرضی سے کہاں اپنے سفر کے ہم ہیں, رخ ہواؤں کا جدھر کا ہے ادھر کے ہم ہیں, یہ بھی میری کتاب میں سے ہے. تو میں نے اپنے طور پر اپنے آپ کو باہر طور بچانے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کی. کہاں تک کامیاب ہوا اور کہاں تک کامیاب نہیں ہوا یہ بات قارئین پہ چھوڑتا ہوں میں, وہ ڈیسائیڈ کریں. انہوں نے میری کتابیں اگر دیکھی ہیں اور کتابیں پڑھی ہیں تو وہ فیصلہ کر سکتے ہیں.
ظاہر ہے ابلاغ کا ایک انتہائی
ایک بات کیا ہے, یہ حقیقت ہے کہ فلم رائٹنگ اور ادبی رائٹنگ میں فرق تو ضرور ہے, کیونکہ فلم میں آپ پابند ہوتے ہیں ڈائریکٹر کی پسند کے لیے, آپ پابند ہوتے ہیں میوزک ڈائریکٹر کی ٹیون کے لیے, آپ پابند ہوتے ہیں پورے بر صغیر میں سمجھی جانے والی ایک زبان اور اس زبان کے الفاظ کے ذریعے سے. لیکن جب آپ خود لکھتے ہیں اپنے لیے تو اس وقت آپ کے سامنے نہ کوئی ڈائریکٹر کی پابندی ہوتی ہے, نہ پروڈیوسر کی پسند ہوتی ہے, نہ میوزک ڈائریکٹر کی ٹیون ہوتی ہے. اس میں آپ خود اپنے مہابھارت کے خود کرشن ہوتے ہیں اور آپ ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. لیکن اگر آپ لفظوں کی تہذیب سے واقف ہیں تو کم سے کم پروفیشنل رائٹنگ میں بھی لفظوں کی حرمت بچانا آپ کا فرض ہو جاتا ہے. اور میرے خیال سے ساحر لدھیانوی نے یہ کام کیا اچھی طرح سے, آرزو لکھنوی نے بھی یہ کام کیا اچھی طرح سے, خود جوش صاحب نے یہاں پر شالیمار فلم میں گانا لکھا تھا کہ میرے جمنا کو دیکھو باہر, انہوں نے بھی یہ کام کیا تھا. تو سوال یہ ہے کہ کون لکھ رہا ہے اور کیسا لکھ رہا ہے.
اچھا فاضل صاحب, ایک زمانہ تھا کہ جب یہ اس تعلق کے اظہار کے لیے علامات استعارے اظہار کے پیرائے جو تھے ان کا اپنا ایک شاعرانہ انداز ہوتا تھا. اب اس کے بعد آپ نے تو کئی دور دیکھ لیے, جوش واق کاوی کے ایک دور تھا, ایک اب جدید دور ہے. اب آپ کیا یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج کی شاعری جو ہے وہ زیادہ ایک بیان کی صورت میں ہے, جو کچھ دیکھا اس کو منوان بیان کر دیا تو جو گہرائی
ہے؟ نو 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 نو, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مین بات کیا ہے کہ ہمارے پورے ادب پر مڈل کلاس کی ایک ڈومینیشن رہا ہے. مثلا فیض احمد فیض, یہ مڈل کلاس کے, یہ ڈرائنگ روم کے شاعر ہیں, یہ جلتی دھوپ میں چلنے والے تلوے ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ بلیک پوئٹری جو آئی آپ کے آپ کا, یہ بلیک پوئٹری اور خاص طور سے عرب پوئٹری اور خاص طور سے فلسطین کے پوئٹ جو آئے ہیں, انہوں نے زندگی کے ان مسائل سے آنکھیں ملانے کی کوشش کی ہے جس کوشش میں آپ کے فیض صاحب کی زبان کام نہیں آتی. دیکھیے ایک بات کیا ہے کہ آج کل کی شاعری کو پہچاننے کے لیے کم سے کم ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش کی علاقائی زبانوں کی شاعری کی پہچان بہت ضروری ہے.
اچھا, شاعری کے حوالے سے ایک سوال اور یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ شاعری میں بہت سے تجربات ہوئے, علامات کے, اسلوب کے, اور کہ اس میں نثری شاعری تک شامل تھی. تو کیا کبھی آپ نے نثری شاعری وغیرہ کو منہ لگایا؟
میں نے نثری شاعری, یس نثری شاعری کی ہے میں نے.
اچھا اچھا,
میرا ایک مجموعہ جو کلیات کے روپ میں آیا ہے اس کا نام ہے شہر میں گاؤں. اس میں میرے جو 6 مجموعے ہیں پلس ایک نیا مجموعہ بھی اس میں شامل ہے, 7 مجموعوں کا سلیکشن ہے اس میں. تو اس میں مختلف جو شعر و سخن کے پیرائے ہیں یا فارمز ہیں اس میں میں نے توا آزمائی کی ہے. میں نے دوہے بھی لکھے ہیں, میں نے گیت بھی لکھے ہیں, میں نے غزلیں بھی لکھی ہیں, میں نے نثری نظمیں بھی لکھی ہیں, میں نے پابند نظمیں بھی لکھی ہیں, قافیہ ردیف کے ساتھ بھی نظمیں لکھی ہیں.
تو ماشاءاللہ سے کتنے مجموعے کلام آپ کے شائع ہو چکے ہیں؟
میرے ابھی تک 7 مجموعے شائع ہو چکے ہیں. ایک نیا مجموعہ جو 5-6 دن میں آنے والا ہے اس کا نام ہے سب کا ہے مہتاب.
تو اب زندگی کے اس مرحلے پہ آ کے ظاہر ہے کہ آپ کی شاعری میں پختگی بھی آ گئی, ایک تسلسل بھی تھا, تو اب آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ابھی کچھ بہت کیا کہنا باقی رہ گیا, کیا کہنے کی خواہش تھی؟
وہ میرا ایک غزل ہے میری جو جگجیت سنگھ نے گائی ہے.
اچھا,
اس کا غزل کا آخری شعر ہے کہ زندگی کا مقدر سفر در سفر آخری سانس تک بے قرار آدمی.
روبرو, ابھی آپ نے اردو کے نامور شاعر جناب ندا فاضلی سے ہمارا تفصیلی مکالمہ سنا.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر urdu.voa.com۔ یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ۔ آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں۔ یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urdu.voa.com۔
یہ ادبی مجلہ سدارنگ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پیشکش ہے، اور لیجیے پیش ہے تفہیم غالب۔ دیوان غالب کی دو مختصر غزلوں کی تشریح سماعت فرمائیے۔ ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 188 اور 189 کی تشریح کر رہے ہیں۔
آج غالب کی دو غزلوں پر ہم تبصرہ کریں گے۔ یہ دونوں غزلیں مختصر ہیں، دو دو اشعار پہ مشتمل ہیں، لیکن ان میں جو خیالات پیش کیے گئے ہیں وہ حسب معمول غیر معمولی ہیں اور دلچسپ۔ تو آئیے دیکھیں غزل نمبر 188 میں غالب کس طرح سے ایک غیر معمولی خیال کا اظہار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، سیماب پشت گرمی آئینہ دے ہے، ہم حیران کیے ہوئے ہیں دل بے قرار کے۔ کوئک سلور گیوز کیریکٹر ٹو دا مرر ایز وی آر ان دا اسٹیٹ آف بینگ امیزڈ بائی دا ریسٹلیس ہارٹ۔ پہلے تو دیکھیں کہ جو مصرع ہے پہلا والا، اس میں ادائیگی کیسے ہوگی۔ سیما بے پشت گرمی آئینہ دے ہے، اس کے بعد وقفہ ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم حیران کیے ہوئے ہیں دلے بے قرار کے۔ جس طرح غالب کا ایک اور شعر ہے کہ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ تو کچھ شعر یوں پڑھا جائے گا، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ تو وہ کچھ اسی قسم کی ترغیب یہاں پر بھی ہے۔ کہتے ہیں، سیما پشت قلعی جو ہوتی ہے جب آئینے کے میں کی جاتی ہے، اگر شیشے کے پیچھے قلعی کر دی جائے تو وہ آئینہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ذرا خیال رکھیں کہ اس کی بیکنگ ہے گلاس کی، تو وہ آئینہ بن گیا ہے۔ اچھا، آئینے کو اکثر غالب نے حیرانی کا مجسمہ بتایا ہے، کیونکہ اس میں جب آپ شکل دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کوئی چیز فریز ہو گئی ہے اس کے اندر، تو اس کو آئینے کو حیران بھی کہا گیا ہے۔ تو اس کو اس ترکیب سے دوسرے مصرع میں انہوں نے کہا ہے کہ حیران کیے ہوئے ہیں ہم، جو ہیں حیران کیے ہوئے ہیں دل بے قرار۔ ہمارا جو دل بے قرار ہے وہ باعث ہے ہماری حیرانی کا، جس طرح سے قلعی جو ہے وہ باعث ہوتی ہے آئینے کی چمک اور اس کی حیرانی۔ تو ان قلعی کو اور اپنے دل کا مقابلہ ہے یہاں پر۔ تو اسی لیے جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ غیر معمولی شعر ہے، خیال معنی افروز ہے، اور اس غزل میں چونکہ دو اشعار ہیں تو شاید اس باقی اشعار اس غزل کے اس سے زیادہ مشکل ہوں گے جو غالب نے اپنی غزل سے خارج کر دیے تھے۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ، آغوش گل کشودہ برائے ودائے ہے، اے اندلیب چل کے چلے دن بہار کے۔ دا روز ہیز اوپن اٹس امبریس ٹو بڈ فیئر ویل، او نائٹنگیل موو آن فار دا ڈیز آف اسپرنگ آر اوور ناؤ۔ گلاب کا پھول جو ہے وہ کھل گیا ہے، جب پھول کھلتا ہے تو اس کے بعد اس کی پنکھڑیاں گرتی ہیں۔ تو یہاں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نائٹنگیل سے، بلبل سے، کہ اے دلیپ چل کہ چلے دن بہار کے، چلو ہم آغوشی کر لو اس پھول کے ساتھ جو کھل گیا ہے، اس گلاب کے ساتھ جو کھل گیا ہے، کیونکہ اب خزاں جو ہے وہ آیا چاہتی ہے۔ تو ترکیب انہوں نے استعمال کی ہے، اے اندلیب چل کے چلے دن بہار کے، اور پہلے شعر میں تھا انہوں نے جو آئینہ تھا اس سے حیرانی تھی، اور دوسرے میں مصرے میں انہوں نے حیران دل جو تھا اس کو باعث ٹھہرایا ہے۔ تو یہ تو تھی غالب کی غزل نمبر 188، اور دو خیالات اس میں ایسے تھے جو بالکل جدا تھے اور خاصے مشکل تھے۔ یہی کچھ داستان ان کی اگلی 189 غزل میں ہے. کہتے ہیں ہے وصل ہجر عالم تمکین و ضبط میں، معشوق شوخ و عاشق دیوانہ چاہیے. یونین از لائک سپریشن ان اے اسٹیٹ آف ڈگنیٹی اینڈ ریسٹرینٹ. اے اسپرائٹلی بلوڈ اینڈ اے میڈ لور آر نیڈیڈ. یہاں ذکر ہے وصل کا اور یاد ہے ہجر کی. کہتے ہیں کہ اگر وصل کا وقت ہے، اگر وہ وقت آ گیا ہے اور اس میں یہ حالت ہو کہ محبوب جو ہے وہ ہم سے کھچا کھچا مغرور رہے اور ہم جو ہیں وہ دیوانگی کا اظہار نہ کریں، تو یہ حالت وہ ہوئی اور وہ خیال ہمارے ذہن میں اور وہ جذبے ہوں گے جو ہجر میں ہوتے ہیں. یہ تو وصل تو نہ ہوا نا. یہ تو کہتے ہیں اگر وصل کا لطف ہونا ہے اور ملنا ہے تو چاہیے کہ محبوب شوخیاں دکھائے اور ہم عاشق جو ہیں وہ دیوانگی کا اظہار کریں، تب تو بات بنے گی. ورنہ وصل ہو یا ہجر ہو، دونوں میں کوئی تفریق نہیں رہی. پھر کہتے ہیں اس لب سے مل ہی جائے گا بوسا کبھی تو، ہاں شوق فضول و جرت رندانہ چاہیے. فرام دیٹ لپ اف سم ٹائم آئی ول گیٹ اے کس دین ان ڈیڈ ایگزوبرنٹ آرڈر اینڈ ریکش کریج آر نیڈیڈ. پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس لب سے مجھے بوسہ مل جائے گا. ہاں کیسے ملے گا؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ شوق فضول ہو. فضول کے معنی ایکسیسیو یا ذاتی کا شوق، زیادہ ہو کسی چیز کی مقدار. تو ایک تو یہ کہ مجھے بے انتہا شوق ہو اس کا، اور پھر جرت رندانہ ہو. جو رند جو ہیں ان میں جو جرت آتی ہے، یہ بڑا اہم تصور پیش کیا غالب نے جس میں بہت بڑا دخل سائنس کا بھی آتا ہے. شراب پینے سے جو اثر ہوتے ہیں انسان پہ وہ یوں ہوتے ہیں کہ جو الکوہل ہے وہ انہیبیٹر کرتا ہے، وہ آپ کی کو جذبات کو دباتا ہے تاکہ آپ کی جو طبیعت ہے اس میں ہمت آ جاتی ہے آپ کے ان جذبوں کو دبا کے جو عام طور پہ آپ جن کا اظہار نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں پہلے شوق فضول ہو اور جرأت رندانہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں محبوب کا بوسہ مل جائے گا. تو اس میں غالب کچھ اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ان کو بوسہ نہیں ملا، کہ نہ شوق فضول تھا نہ جرأت رندانہ تھی، ورنہ یہ تو ایک معمولی سا کام تھا. دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو آج ہم نے غالب کی دو غزلیں دیکھیں جو مختصر غزلیں تھیں، دونوں میں دو دو اشعار تھے، لیکن ملاحظہ کیجئے کہ ان کے موضوع کتنے مختلف اور خیالات کتنے غیر معمولی تھے. میرے خیال میں اس دونوں غزلوں میں جو صرف دو دو اشعار بچے ہیں وہ اس لیے کہ شاید باقی اشعار ان دو غزلوں میں کچھ غیر معمولی اتنے تھے کہ شاید بہت لوگوں کے سمجھ میں نہ آئے اور اسی لیے وہ ان غزلوں سے خارج کر دیے گئے. تو اس طرح سے ہم نے غالب کی دو مختلف غزلیں مختصر ان کا ہم نے معائنہ کیا اور دیکھا کہ غالب کے اشعار میں جو گرمی ہے، ان کے اشعار میں جو مضمون آفرینی ہے وہ کتنی منفرد ہے. اسی لیے ہم جب غالب کی غزلوں کو پڑھتے ہیں تو یہی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اس لب سے ملے جائے گا بوسا کبھی تو. ہاں
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 188 اور 189 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی ادبی پیشکش صدا رنگ جاری ہے. یہ اعلان سن لیجئے اور پھر بڑھیں گے پروگرام کے اگلے مرحلے کی طرف.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800 777 8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی. ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے, وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
کلام شاعر بزبان شاعر. اردو کے ایک بزرگ شاعر جناب تابش الوری اپنا منتخب کلام پیش کریں گے. آغاز میں انہوں نے اپنی غیر منقوط نعتیں سنائی.
اس کے سوا سرکار کہاں ہے, ہر ایک کی سرکار وہی ہے, دل ہے وہی, دلدار وہی ہے, سر ہے وہی, سرکار وہی ہے, مہر و ماہ کے مکھڑے والی, دل کی والی, روح کی والی, مہر و ماہ کے مکھڑے والی, دل کی والی, روح کی والی, کالی کالی کملی والی, ہاں ہاں میری سرکار وہی ہے. روح کلام اللہ سکھلائے اور امی امی کہلائے, کوئے ہرا کے علم کی والی, الہامی سرکار وہی ہے. اوروں کا سردار کوئی ہو, اوروں کی سرکار کوئی ہو, دل والوں کا طور الگ ہے, دل والی سرکار وہی. اوروں کا سردار کوئی ہو, اوروں کی سرکار کوئی ہو, دل والوں کا طور الگ ہے, دل والی سرکار وہی ہے. اور اس کی گلی کا اور سما ہے, اور ہی عالم اور گما ہے, دکھ سکھ والے گورے کالے ساروں کی سرکار وہی ہے. اور ایک اور نعت کے تیشے دیکھے گا. سرور سے دل لہک رہا ہے, درود سے روح کھل اٹھی ہے, کسی کی آمد کا سلسلہ ہے, ہوا مسلسل مہک رہی ہے, ہوا اسی کی مکہ مکہ ہے, صدا اسی کی گلی گلی ہے, اسی سے دم دم کا واسطہ ہے, اسی سے دلڑی لگی ہوئی ہے. کہاں علم کوئی دھر سکے گا, کہاں کوئی مزہ کر سکے گا, کلام اعلیٰ ہے حمد والا, لڑی لڑی سے ملی ہوئی ہے. اور مال رسوا کسے دکھاؤں, سکون کے لمحے کہاں سے لاؤں, گراں ہماری صدی صدی ہے, کڑی ہماری گھڑی گھڑی ہے. درود کی لے سے لے ملا کر ایک آدمی حمد کہہ رہا ہے, ولائے سرکار کا سوالی, گدائے سرکار الوری ہے. قطع دیکھے گا, ایک قطع امریکہ کے نام ہے. کوئی وسعت کا اندازہ نہیں ہے کہ کیا امریکہ ہے کتنا بڑا ہے, کہ کیا امریکہ ہے کتنا بڑا ہے, سمندر اس کا اکثر ہم سفر ہے, سمندر کی طرح پھیلا ہوا ہے. دھوپ سے بچ کے کس طرف جائیں, سائے خنجر چھپائے پھرتے ہیں, اور آئینہ بن کے کس طرح نکلیں, لوگ پتھر اٹھائے پھرتے ہیں. اور جو یہ تارکین وطن کے نام ہے, کہ زندگی نت نئے انداز سکھا دیتی ہے, وقت ہر لمحہ نئے زاویے دکھلاتا ہے, صرف انسان ہی ہجرت نہیں کرتے رہتے, رزق کا شوق پرندوں کو اڑا لاتا ہے. اور ہم نئے سورجوں کے شیدائی موم کے سائبان رکھتے ہیں, ہم نئے سورجوں کے شیدائی موم کے سائبان رکھتے ہیں, بارشوں کی دعائیں کرتے ہیں, اور کچے مکان رکھتے ہیں. اور میری نظروں کے آگے زندگی آئینہ ہوتی ہے, میں اپنے طور پر اپنی مہورت دیکھ لیتا ہوں, مجھے جب اپنے مستقبل کی گہری فکر ہوتی ہے, میں اپنے پھول سے بچے کی صورت دیکھ لیتا ہوں. اور ایک انسان ہی احسان کا قائل کم ہے, ورنہ نیکی کا تو ہر جنس سلا دیتی ہے, بیل اپنے لیے تھوڑا سا سہارا پا کر در و دیوار کو پھولوں سے سجا دیتی ہے. غزل کے کچھ دیکھے گا, کہ اب کے عجب سفر پہ نکلنا پڑا مجھے, اب کے عجب سفر پہ نکلنا پڑا مجھے, راہیں کسی کے نام تھیں چلنا پڑا مجھے, اور تاریخ شب نے سارے ستارے بجھا دیے, تاریخ شب نے سارے ستارے بجھا دیے, میں صبحوں کا چراغ تھا, جلنا پڑا مجھے. ہر اہل انجمن کی ضرورت تھی روشنی, میں شمع انجمن تھا, پگھلنا پڑا مجھے. اور ظالم بہت ہے شدت احساس آگہی, ظالم بہت ہے شدت احساس آگہی, اکثر پرائی آگ میں جلنا پڑا مجھے.
واہ واہ.
اور راہوں کے پیچ و خم میں بلا کے تلسم تھے, چلنا بڑا محال تھا, چلنا پڑا مجھے.
واہ واہ.
اور دیکھیے گا شیخ غزل کے, ایک راستہ تھا مد نظر ختم ہو گیا, ایک راستہ تھا مد نظر ختم ہو گیا, ہم یوں تو چل رہے ہیں سفر ختم ہو گیا. ایک راستہ تھا مد نظر ختم ہو گیا, ہم یوں تو چل رہے ہیں سفر ختم ہو گیا, اور اجڑی ہوئی سروت ہے مہک ہے نہ موج رنگ, خالی شجر کھڑے ہیں سمر ختم ہو گیا. اور دامان شب بچھا ہے اترتی نہیں سحر, دستے دعا اٹھے ہیں اثر ختم ہو گیا.
سبحان اللہ.
اور رشتے خلوص و ربط سے محروم ہو گئے, ہم بس مقام میں رہتے ہیں گھر ختم ہو گیا. ہم بس مقام میں رہتے ہیں گھر ختم ہو گیا, اور ہم نے خود اپنے گرد بنے نقرئی حصار, ہم نے خود اپنے گرد بنے نقرئی حصار, دیوار پھیلتی گئی در ختم ہو گیا. دیوار پھیلتی گئی در ختم ہو گیا. کچھ ایک اور غزل کے شعر دیکھیں, غم حیات کو اس درجہ معتبر جانا, غم حیات کو اس درجہ معتبر جانا, کبھی کا بھول گئے لوگ جلد گھر جانا. کبھی کا بھول گئے لوگ جلد گھر جانا, اور تلسم میں ستا تو پہلے سمجھ میں آ جائے, تلسم میں ستا تو پہلے سمجھ میں آ جائے, سمندروں کی تہوں میں بھی پھر اتر جانا. اور زمین, زمین ہی اپنے سپوتوں کو وزن بخشتی ہے, زمین ہی اپنے سپوتوں کو وزن بخشتی ہے, زمین ہی کی کشش لے کے چاند پر جانا. بشارتوں سے سجائے رکھا دریچہ دل, جہاں کرن کوئی پھوٹی اسے سہر جانا. ایک چھوٹی بہر میں دیکھیے غزل کی, شجر شغل سمر کب بھولتے ہیں, ہنر اہل ہنر کب بھولتے ہیں, فضا کیسی ہی طوفاں آشنا ہو, پرندے اپنے گھر کب بھولتے ہیں. فضا کیسی ہی طوفاں آشنا ہو, پرندے اپنے گھر کب بھولتے ہیں, وہ ہوا خوشبو ستارے چاند سورج مسافر ہیں سفر کب بھولتے ہیں. ہوا خوشبو ستارے چاند سورج مسافر ہیں سفر کب بھولتے ہیں. تیری تلاش میں جب لوگ چلنے لگتے ہیں, تیری تلاش میں جب لوگ چلنے لگتے ہیں, اندھیری رات میں سورج نکلنے لگتے ہیں.
ماشاءاللہ.
اندھیری رات میں سورج نکلنے لگ, جو رات کا بھی سفر ہو تو ہم سفر ہیں بہت, جو رات کا بھی سفر ہو تو ہم سفر ہیں بہت, ستارے چاند ہوا ساتھ چلنے لگتے ہیں. جو رات کا بھی سفر ہو تو ہم سفر ہیں بہت, ستارے چاند ہوا ساتھ چلنے لگتے ہیں. وہ مسافتوں میں کھلا ہے رفاقتوں کا بھرم, مسافتوں میں کھلا ہے رفاقتوں کا بھرم, قریب آتے ہی چہرے بدلنے لگتے ہیں.
کلام شاعر بازوبان شاعر جناب تابش الوری اپنا منتخب کلام پیش کر رہے تھے. اسی مہینے لاہور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے اپنی 150 سالگرہ منائی, اور اس موقع پر زبان و ادب کے موضوع پر خصوصی کانفرنس کا انعقاد کیا. پوری دنیا کے کئی نامور ادیبوں اور اساتذہ نے اس میں حصہ لیا. اس کانفرنس میں تقریباً 3 درجن نشستیں ہوئیں اور زبان و ادب کے مختلف پہلوؤں پر اظہار خیال کیا گیا. اس طویل کانفرنس کی مختصر روداد لاہور سے ہمارے ساتھی افضل رحمان نے مرتب کی ہے. لیجیے سماعت فرمائیے یہ تفصیلی رپورٹ.
اپریل کے وسط میں ہونے والی زبان و ادب کے بارے میں اس بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی جاری 150 تقریبات کا حصہ تھا, اور اس ادارے کے شعبہ انگریزی نے امریکہ, برطانیہ, بھارت, نیوزی لینڈ اور تائیوان سے آئے اسکالرز کو اس میں شرکت کا موقع بھی فراہم کیا, اور مقامی طور پر پاکستان کے مختلف صوبوں سے 70 اسکالرز کی شرکت کو ممکن بنایا. 3 روز تک 29 علمی نشستیں ہوئیں. موضوعات اردو, انگریزی, شاعری سے متعلق بھی تھے اور بر صغیر کی ثقافت اور معاشرت کے حوالوں سے بھی. امریکی فکشن میں کنٹمپرری پوسٹ ماڈرنزم کی سیاست بھی ایک نشست کا موضوع تھی. انگریزی زبان اور علاقائی مزاحمت بھی موضوع بحث بنی. تقسیم ہند سے پہلے اور بعد کی ڈرامہ نگاری پر بھی بات ہوئی. بچوں کا ادب زیر بحث آیا, اور سیاسی موضوعات زبان و ادب کے حوالے سے مختلف نشستوں میں زیر نظر رہے. 14 اپریل کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے بخاری آڈیٹوریم میں اس بین الاقوامی کانفرنس کے باضابطہ افتتاح کے بعد پہلی نشست میں جنوبی ایشیا کی شاعری کا موضوع زیر بحث تھا. اس نشست میں عالمگیر ہاشمی کی انگریزی شاعری پر بات ہوئی مگر سامعین کی توجہ کا مرکز ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کا مقالہ تھا جو انہوں نے غالب اور فیض کی اردو شاعری کے حوالے سے پیش کیا تھا. ڈاکٹر عارفہ سیدہ نے اپنے مقالے کے حوالے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا,
اس کانفرنس میں بات ہو رہی تھی ساؤتھ ایشین پوئٹری پہ ہیومینزم کی, یہ میں جو ان کے لفظ ہیں وہ دوہرا رہی ہیں آپ کو.
جی جی.
اور میرے خیال میں غالب اور فیض دونوں بہت انسان دوست اور انسان شناس شاعر ہیں, اور اگر ان کی بات انگریزی بولنے والوں کے سامنے نہ لائی جائے تو اردو ادب کے ساتھ اور غالب کے ساتھ اور غالب کی فکری روایت کا جو بہت مخلص پیرو ہے فیض, دونوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. اس لیے کانفرنس میں یقیناً آپ گئے ہوں گے, آپ کو شاید وہاں کچھ تاثرات ہوں, مگر لوگوں کو وہ بات بہت پسند آئی اور انہیں اچھا لگا کہ جو ایک زندگی کا تجربہ ہے وہ جب ایک شعری تحریک سے اور شعری تجربے سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیسے ہوتی ہے اور کیا موضوعات ہیں جو ہم دنیا بھر میں ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے دیکھ سکتے ہیں.
پہلے روز ہی کی ایک نشست میں ادب کے میدان میں ابھرتی ہوئی پاکستانی خواتین کے موضوع پر سندھ سے آئی محترمہ سمرا سمرو نے مقالہ پیش کیا, جبکہ ایک دوسری نشست میں پاکستانی میڈیا میں خواتین کو جس انداز میں پیش کیا جاتا ہے اس پر عائشہ اعجاز اور عاکفہ امتیاز نے تنقید کرتے ہوئے دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ خواتین کی میڈیا میں نمائندگی درست طور پر نہیں ہو پاتی. انگریزی زبان کے معروف پاکستانی ادیب محمد حنیف کی تصنیف اور لیڈی آف ایلس بھٹی پر بھی ایک نشست میں تفصیلی بات ہوئی. ایک اور نشست میں بین الاقوامی شہرت یافتہ ادیب نوبوکوف کی تصنیف لولیتا زیر بحث رہی. دوسرے روز بھی بہت سی علمی نشستیں ہوئیں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے فضل حسین ریڈنگ روم میں زبان ثقافت اور معاشرے کے موضوع پر نشست میں ڈاکٹر مسرت جبین نے سابقہ مشرقی پاکستان میں بنگالی کو قومی زبان بنانے کی تحریک اور پھر اس تحریک کا بنگلہ دیش کے قیام پر جو اثر ہوا اس پر مقالہ پیش کیا, جبکہ بھارت کی ناگپور یونیورسٹی کے ڈاکٹر اتم پاریکر نے تقسیم ہند سے پہلے اور بعد کی ڈرامہ نگاری پر اپنا مقالہ پیش کیا. اس نشست کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر اتم پاریکر نے کہا,
میں انڈیا سے آیا ہوں اور یہ کانفرنس میں میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آفٹر انڈیپینڈنس سواتنتر کے بعد یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہو گیا, یہاں پہ شہری کرن ہو گیا, یہاں پہ نیا ایک مڈل کلاس تیار ہوا اور یہ مڈل کلاس کے کچھ کوشچنس ہیں, وہ کوشچنس ایکسپلین کرنے کے لیے جو ایک ٹریڈیشنل جو ڈرامیٹک تھیری ہے وہ کچھ یوزفل نہیں ہے. اس لیے جو آپ نے جو ڈرامیٹسٹ ہے جیسا کہ وجے تینڈولکر, گریش کرناڈ, بعد میں کرنت, موہن راکیش, یہ سب لوگ ویسٹرن تھیری کی طرف گئے. انہوں نے برٹولڈ بریخت کی تھیری بہت ان کو یوزفل لگی اور وہ برٹولڈ بریخت کی تھیری کے بہت کچھ ایلیمنٹس انہوں نے اپنے ڈرامہ میں لائے. وہ اس میں کیا ہوا ہے کہ جو تھیری کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ یوروپین ہے پرنتو اس کا جو کنٹینٹ ہے, جو آشے ہے, وہ تو اپنے سنسکرتی میں سے لیا والا ہے, اپنی پران کتھا میں سے لیا والا ہے, اپنے متھس میں سے لیا والا ہے. اس کی وجہ سے جو وجے تینڈولکر کے ڈراماز اپن کو ریئلی انڈین ڈراماز لگتے ہیں, گریش کرناڈ کے ڈراماز بھی اپن کو لگتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو یہاں آ کے بہت لوگوں کے ساتھ ہم نے بات کی, ہمیں بہت آنند اس لیے لگا کہ ہمیں بہت لو اینڈ رسپیکٹ ملی. ہمارے انڈیا میں میں دیکھتا ہوں کہ جتنی فریڈم یہاں کے بچوں میں نے دیکھی ہے, جتنی کیوریاسٹی ان میں ہے, اتنی کیوریاسٹی ہمارے بچوں میں مجھے دکھتی نہیں ہے. کوئی بھی اسٹوڈنٹ میری طرف آ کے مجھے کچھ برٹولڈ بریخت کے بارے میں یا کسی کے بارے میں ایسے کچھ پوچھتا نہیں اور کچھ کیوریاسٹی دکھاتا بھی نہیں ہے. तो मेरा एक इम्प्रेशन तैयार हुआ कि यहाँ का जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो डेफिनेटली हाई है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज है, लिटरेचर है, सोसाइटी है, कल्चर है। और क्या है कि आधुनिकता में जो मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो अपनी सोसाइटी बदल रही है, ह्यूमन रिलेशनशिप बदल रही है, ह्यूमन लैंग्वेज बदल चुकी है, ह्यूमन का जो सोसाइटी का जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो भी बदल चुका है। उसकी वजह से बहुत कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स तैयार हुए हैं, और ये प्रॉब्लम के ऊपर प्रकाश डालने के लिए आज अपन को लिटरेचर की जरूरत है।
मारूफ निषाद इस कॉन्फ्रेंस की एक ऑर्गेनाइजर है। उन्होंने ज़बान व अदब पर होने वाली इस बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा,
बहुत अरसे से हम मुख्तलिफ जगहों पे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे थे खुद भी, और हम ये रियलाइज कर रहे थे कि ह्यूमैनिटीज के डिसिप्लिन्स में बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं की जाती है कि यहाँ पर एक ऐसा फोरम क्रिएट किया जाए कि लोगों को इकट्ठा किया जाए हिस्ट्री या पोलिटिकल साइंस या लैंग्वेज और प्योर लिटरेचर्स के डिसिप्लिन से। कुछ फंडिंग्स के भी बहुत इशू हैं ह्यूमैनिटीज़ के हवाले से, तो हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर क्रिएट करना चाहते थे जहाँ पे इन तमाम डिसिप्लिन से, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, तमाम रिलेटेड डिसिप्लिन के साथ लोग आएँ और वो लिटरेरी एक एम्बियंस के अंदर में अपने तमाम व्यूज़ को शेयर कर सकें। और हमें जो फीडबैक इस हवाले से मिल रही है वो भी बहुत पॉजिटिव है, दैट इट्स अ यूनिक यू नो इवेंट, इट्स एन इवेंट ऑफ इट्स ओन टाइप, इन अ सेंस कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस किस्म के पहले चीज अरेंज होती भी नहीं देखी।
मारूफ निषाद का कहना था वो बावर करती हैं कि ये कॉन्फ्रेंस बहुत फायदा मंद साबित होगी।
इसका एकेडेमिक हवाले से बहुत ज्यादा फायदा इस तरीके से होगा कि रिसर्च के हवाले से हम बहुत पीछे हैं पाकिस्तान में, रिसर्च के ऊपर उस हवाले से फोकस अनफॉर्चुनेटली नहीं होता रहा है जैसे कि बाकी मुल्कों में हो रहा है। हमारे बिल्कुल पड़ोस के ममालिक में आप ईरान और इंडिया, बांग्लादेश फॉर दैट मैटर, श्रीलंका फॉर दैट मैटर, ये जो सब साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं कंट्रीज, ये हमसे कदरे आगे हैं रिसर्च के अंदर। इस किस्म के प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने का मकसद ही ये होता है कि हम मुल्क के यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पूरे मुल्क से, बलोचिस्तान से और आपके खैबर पख्तूनख्वा से और सिंध से, पंजाब से, बहुत सारे जो हमारे प्रेजेंटर्स हैं, हमारे पास इस वक्त कम अज़ कम 75+ स्पीकर्स हैं, ठीक है, इन फॉरेनर्स के सिवा। तो मकसद ये है, और अटेंडीज़ का बहुत बड़ा नंबर है जिन्होंने रजिस्टर कराया पूरे मुल्क से ख़ुद को ये अटेंड करने के लिए। मकसद सिर्फ ये है कि वो आए, देखें और कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स ऑफ रिसर्च क्या हैं वो उन्हें जानें और खुद भी कंटेम्प्रेरी स्कॉलरशिप में कोई रोल प्ले कर सकें।
कॉन्फ्रेंस में ज़बान व अदब का ताल्लुक भी मुख्तलिफ नशिस्तों में ज़ेरे बहस रहा। इस बारे में डॉक्टर आरिफा सैयदा का कहना था,
किसी भी ज़बान का अदब वो जज़ीरों में नहीं होता, जिंदगी का अक्कास होता है। जो जिंदगी के मसले हैं, जिंदगी की खुशियां हैं, उसके गम हैं, उस सब को जाहिर करता है, वो अंग्रेजी हो या उर्दू हो। एहसास की ज़बान एक ही होती है कि इंसान के मसलों तक कैसे पहुँचें, उसके दुख को कैसे देखें और उसकी खुशी का सामान कैसे पैदा करें। तो मेरे ख्याल में ये कह देना कि और बहुत सी आपस में मुमासिलत है दोनों अदब में, और आप देखेंगे कि एक वक्त, बहुत अच्छा वक्त हम पर ये आया जो अभी भी है, कि मशरक़ी अदब से मग़रबी अदब बहुत मुतासर हुआ, हत्ता कि गज़ल लिखनी शुरू कर दी अंग्रेज़ी में। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक अदब दूसरे अदब से जुदा होता, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान का तजर्बा, तजर्बे की ज़बान मुख्तलिफ हो सकती है, तजर्बा मुख्तलिफ नहीं होता।
गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में 3 रोज तक जारी रहने वाली इस कॉन्फ्रेंस की 3 दर्जन से ज्यादा इल्मी नशिस्तों में ज़बान व अदब में दिलचस्पी रखने वाले तालिब इल्मों ने काफी तादाद में शिरकत भी की और सवाल व जवाब की नशिस्तों में हिस्सा भी लिया।
ज़बान व अदब के बारे में लाहौर की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस के बारे में ये रिपोर्ट लाहौर से हमारे साथी अफजल रहमान ने इरसाल की है। और इसके साथ ही हमारे अदबी मुजल्ले सदा रंग का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इजाज़त का तालिब हूँ, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ असद नज़ीर।
سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔